العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں ہو جاتا. اور نبی پر سلام بھیجنا، گردنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے. صلوا علی الحبیب علی محمد.
یا سیدی، آپ کی سند الحمدللہ اعلی اسناد میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. 11 واسطوں سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک وہ سند پہنچتی ہے، اور مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو سند حاصل ہوئی. اگر اس کا کچھ تھوڑا سا واقعہ بیان ہو جائے.
واقعہ تو کچھ بھی نہیں ہے، شاعر بخاری مولانا شریف الحق صاحب ظاہر محبت کرتے تھے دعوت اسلامی کی وجہ سے، کہ وہ علمی شخصیت ہے، میں ان کے مقابلے پر تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو یہ کام دیکھ کر اور یہ خوش ہوئے، انہوں نے بغیر مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، انہوں نے خلافت نامہ اور یہ اجازت اور یہ سب مجھے خود ہی عطا فرما دیا. اس میں یہ اعلی حضرت کا اور ان کا مطلب یہ کہ کچھ نے کم واسطوں سے ان کو سند ملی ہوئی تھی، وہ انہوں نے مجھے عنایت فرمائی. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس 6 خلافت نامے تھے، جو میری معلومات وہ چھپے ہوئے قطب مدینہ کے دور کے، تو ان میں سے ایک مجھے ملا. یوں مطلب سیدی قطب مدینہ کے پاس تو میں 80 میں گیا تھا، 80 میں دعوت اسلامی کا اور اس کو کوئی تھا نہیں کچھ، اس میں کوئی ایسی خاص کوئی وہ نہیں ہے، کوئی حکایت ایسی جس میں کوئی تجسس ہو گیا کیا ہو کیسے ہو گیا. سند کی یہ لین دین ہے نا، یہ عربوں میں تو بہت ہے، ویسے بھی یوں تو یہ بہت پرانا سلسلہ ہے اسناد دینے کا، عربوں میں زیادہ ہی ایک دوسرے سے لیتے رہتے ہیں، ہمارے اس کا رجحان نہیں ہے. حالانکہ یہ ہے کہ حصول برکت کا ذریعہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد احمد اتاری، درجہ دورہ حدیث شریف، مرکزی جامعۃ المدینہ. یا سیدی، الحمدللہ عزوجل جب آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، علم دین حاصل کرنے کا ذہن ملتا ہے، مطالعہ کرنے کا ذہن ملتا ہے، تو پھر شیطان دل میں، یا پھر ہو سکتا ہے پتہ نہیں شیطانی وسوسہ ہے یا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ جب ہم مطلب مطالعہ کیا اتنا کیا تو ہم دوسرے اسلام بھائیوں کو بھی بتاتے ہیں یار ہم نے اتنا اتنا مطالعہ کر لیا ہے، یا ہم یہ کتابیں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں. تو اب اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو ہم اسلامی بھائیوں کو بتا رہے ہیں یہ اخلاص سے بتا رہے ہیں؟ کیونکہ بسا اوقات یہ ذہن میں آتا ہے کہ جو ہے وہ اس طرح بتائیں گے تو ان کی نظروں میں اچھے ہو جائیں گے، تو یہ ہوگا کہ ہمیں بھی جو ہے نا مزید رغبت ملتی رہے گی، ہم بھی پڑھتے رہیں گے، وہ ہم سے پوچھتے رہیں گے ہاں جی آپ تک ہم تعالیٰ کہاں تک پہنچا. تو اخلاص کیسے نصیب ہو، بتانا چاہیے دل کی کیفیت پر کیسے ہمیں مطلع ہو سکیں، اس کے بارے میں کچھ کہنا.
انما الاعمال بالنیات، بتانے میں یہ تو 100% رزق تو ہوتا ہی ہے، تعریف ہوتی ہے، یار واہ بھائی فلا فلا کتاب، اتنی اتنی جلدیں کیسے پڑھ لیں، یہ تو ہے لوگ پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا بھی بندے کو اس خطرے میں تو ڈالتا ہے کہ آدمی دیکھے، ہے تو خطرہ اس میں بتانے میں، ہمارے یہاں تو خالی کتابوں کا نہیں، ہر چیز کا بتاتے ہیں، پتا ہو یا نہ ہو آ کے بولیں گے میں نے 12 ماہ سفر کر لیا، میں نے نیت کر لی ہے 12 ماہ کی، 2 سال کے بعد کروں گا، ابھی سے وہ اس نے ڈھول پہنا ہوا ہوتا ہے دو طرفہ، ادھر سے بجائے گا ادھر سے بجائے گا، پکڑ پکڑ کے ایک کو کہیں گے، میں رجب شعبان رمضان 3 مہینے کا روزہ رکھتا ہوں، یہ تو میں اتنا بولتا ہوں اس پر کہ اب تو بتانے والے کم رہ گئے، ورنہ مجھے بہت بتاتے تھے آ کر، اب مجھے نہیں بتاتے ہوں گے دوسروں کو بتاتے ہوں گے، یہ تو ہے، مطلب اس کا بھی تجربہ ہے کہ جب کسی چیز کا میں منع کرتا ہوں تو بعض لوگ مجھ سے بچتے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ وہی ترکیب ہوتی ہے ان کی، تو یہ اصلاح تو نہیں ہوئی، تو ہے یہ اس میں رسک تو ہے، بندہ غور کرے کہ میں کیوں بتانے لگا ہوں کہ میرا اتنا مطالعہ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہوتی تھوڑا واہ واہ کی ہی ترکیب کا امکان قوی ہوتا ہے، لیکن جو بتاتا ہے ہم اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے۔
فرینڈ سرکل ایسا بن جائے گا جو مطالعے سے رغبت رکھنے والا ہوگا، تو پھر اس طرح پوچھتے بھی رہیں گے، مزید کتب کا بھی پتہ چلتا رہے گا،
اگر یہ نیت ہے تو یہ اچھی نیت ہے، یہ دل پر ہی غور کرنے والی بات ہے کہ کیوں بتا رہا ہے، اگر ریا کی نیت نہیں ہے نہ دکھاوے کی نیت ہے، ویسے ہی بتایا تب بھی کوئی اس پر ہے نہیں، کوئی حکم نہیں لگے گا، اور دل پر غور کرے کہ اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، اپنا کوئی بھی ایسا کارنامہ کہ جو عام طور پہ لوگوں سے صدور نہیں ہوتا جن باتوں کا، تو وہ آدمی کو حب جا میں گھسیٹنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اب ایک چیز ہے کہ جو سب بھی پڑھتے ہیں اور وہ بتائی، یا دنیا بھی ہے کوئی بتا دی، کوئی لفٹ بھی نہیں کرائے گا آپ کو اس میں، اچھا یار یہ کوئی نہیں بولے گا نا، اور آپ نے جہاں بولا کہ میں نے فتح رضویہ کی اتنی جلدیں بالاستیعاب شروع سے لے کر آخر تک پڑھی، آپ نے بولا اور واہ کا نعرہ بلند ہوا، یہ خطرات اس میں، آپ یہ فتح رضویہ شریف کا کیوں بتا رہے، اخبار کا کیوں نہیں بتا رہے، جی چاہتا کیوں ہے کہ بتاؤں بتاؤں بتاؤں، اچھا پھر یہ خود بچتا بھی ہے نا، تو جی چاہتا ہے کوئی پوچھے، وہ ادھورا سوال ہوگا اپنا جواب پہلے سے شروع ہو جائے گا، جی چاہتا ہے بڑا کہ ہمارا پتا چلے کہ ہم نے اتنا مطالعہ کیا، یا فلاں فلاں ہم نے یہ کوئی نیکی کی ہے، دنیا بھی کا نہیں بولیں گے، دنیاوی طور پر آپ نے اگر کوئی ہسٹری پڑھی ہے یا کوئی مطلب جغرافیہ پڑھا ہے یا کوئی ایسی کتابیں پڑھی ہیں، تو اس میں اتنا بتانے کو جی بھی نہیں کرتا، نہ بتانے سے، کیونکہ لفٹ نہیں ملتی، کوئی رسپانس تو ملتا نہیں، دینی کتاب میں وہ بھی ہمارے مدنی ماحول میں، باہر کے ماحول میں آپ نہیں بتائیں گے، اپنے خاندان میں نہیں بتائیں گے میں نے فلاں فلاں کتاب پڑھی، کہیں انہوں نے کتاب کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، بتا کر کرنا کیا ہے، انہوں نے کون سا وہ دادو تحسین کا نعرہ بلند کرنا ہے، تو یوں بتانے کو جی کیوں چاہ رہا ہے، وہ دل پر ہی غور کرے بندہ اور خود ہی اپنا حکم جو ہے یہ معلوم کرے، کہ مطلقاً بتانا کوئی ناجائز تو ہے نہیں، لیکن اپنے اوپر دیکھے کہ میں کیوں بتا رہا ہوں، کہیں میں پھنس تو نہیں رہا، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب۔
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ الٹے ہاتھ سے لینا اور دینا یہ کس کا طریقہ ہے، برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔
الٹے سیدھے ہاتھ کا نہیں ہے، توجہ نہیں ہوتی ہمارے یہاں، یہ میں نے دیکھا ہے، اب تھوڑا احساس ہو گیا کہ بہت کمزوری ہے اس میں، سیدھا الٹا ہاتھ چلتا ہی رہتا ہے، جس ہاتھ میں آسانی بھی وہ چلا دیتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے لینا دینا، کھانا پینا لینا دینا یہ سنت ہے نا، الٹے ہاتھ سے لینا دینا کھانا پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ صلو علی الحبیب۔
محمد شفقت اتاری مرکزی جامعت المدینہ درجہ رابعہ.
یا سیدی، عرض یہ ہے کہ اگر کسی کو کفریہ وسوسے آتے ہوں تو اس کا حل بھی ارشاد فرما دیں، اور کیا ان وسوسوں کی وجہ سے کوئی حکم شریعت میں اس پر لگے گا یا نہیں؟
وسوسوں سے تو ایمان پر اثر نہیں پڑتا، بلکہ حدیث شریف میں کہ ہم کو ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم زبان پر نہیں لا سکتے، بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا. تو جو حدیث شریف کا مضمون ہے وہ اس طرح کا کہ یہ ایمان کی مضبوطی کا مطلب اس میں بشارت دی گئی ان کو. تو یہ کہ جہاں مال ہوتا وہیں چور آئے گا، شیطان چور ہے، تو جہاں ایمان مضبوط ہوگا وہاں زیادہ ستائے گا. کسی طرح ایمان نکال لیا جائے، حدیث کے شرح بیان نہیں کر رہا میں، یہ اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں. تو اس کے وسوسوں سے تو ایمان نہیں جائے گا، اب اس کی طرف توجہ نہ دے وسوسے اور ان کا علاج رسالہ اگر نہ پڑھا ہو تو مکہ بدل مدینہ سے لے کر پڑھ لیجیے، انشاءاللہ وسوسوں کا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب
محمد احمد رضا تاری مرکزی جامعۃ المدینہ درجہ رابعہ. یا مرشدی، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ بھائی جب کوئی اسلامی بھائی نیا نیا مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کو نیکیوں میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، عبادات میں جذبہ ہوتا ہے، مدنی مذاکروں میں اجتماع میں شرکت کرنے کا اس کا ذہن ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ پرانا ہوتا جاتا ہے تو اس کے بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ اس کے عبادات میں خشوع و خضوع میں جو ہے نا کمی ہو جاتی ہے، اس کا حل ارشاد فرما دیں.
حضرت سیدنا ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اہل یمن کا ایک وفد حاضر ہوا، جب انہوں نے قرآن سنا تو رونے لگے. امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے ہماری بھی یہی حالت تھی لیکن اب دل سخت ہوئے. حضرت سیدنا امام حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی قدیس سرون نورانی فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان دل سخت ہو گئے سے مراد یہ ہے دل مضبوط اور اللہ عز و جل کی معرفت سے مطمئن ہو گئے. اب یہ حضرت حافظ ابو نعیم کی مطلب یہ وضاحت ہے، کیونکہ یہاں معاملہ نازک ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا فرما رہے ہیں اور ان کا دل کیسے سخت ہو سکتا ہے، ان کی عاجزی. تو انہوں نے یہ اس کی وضاحت بہت پیاری کی ہے کہ ان کے کہ ہمارے دل اور مضبوط ہو گئے اور اللہ کی معرفت پر مطمئن ہو گئے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ اب ہم قرآن پاک سننے کے عادی ہو چکے ہیں، جو چیز تازہ اور نئی ہوتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی حجیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ حج سے فراغت پا کر جلد اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو کعبۃ اللہ کی ایک حرمت ان کے دلوں سے اٹھ جائے گی. تو ہر وقت ایک سی کیفیت نہیں رہتی. ایک حدیث شریف میں اس طرح کا مضمون ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ چیز نہیں رہتی. تو اس طرح کا فرمایا تھا کہ تمہاری وہی کیفیت ہر وقت رہتی تو فرشتے راہوں میں تم سے ملاقات کرتے. تو یہ جو نئے آتے ہیں نا اس ٹائم بھائی، واقعی ایک جذبہ ہوتا ہے، پھر یہ کہ اس میں ایک وہ اعتدال آ جاتا ہے. اب بعضوں کا تو واقعی بالکل ختم ہو جاتا ہوگا اور وہ یہ بس شیطان کی شرارتیں، تو چھوڑنا نہیں چاہیے، اپنا کام جاری رکھنا چاہیے.
اس سے اعتدال کو کیسے دور کرنا چاہیے کہ بھئی یہ اعتدال نہ آئے، کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی مزید روحانیت پیدا ہو.
اعتدال منے درمیان روی،
یہ کمی مطلب کہ
نہیں، کمی نہیں کہتے اعتدال منے، یعنی کہ ایک تو پہلے تو ایک دم جوش و خروش، پھر تھوڑا وہ جوش دب جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا لیکن وہ اس میں ایک اعتدال آ جاتا ہے، یعنی کہ درمیانہ انداز ہو جاتا ہے، نہ پورا جوش نہ بالکل ہی صفر، یعنی کہ بیچ کا راستہ، یہ اعتدال، یعنی کہ زوال نہیں ہونا چاہیے، بالکل ختم نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کہ جدوجہد جاری رکھے، وہ عمل کرتا رہے، دعا مانگتا رہے، ہر اس فعل سے بچے جو اس چیز میں کمی لائے. اب ہمارے یہاں تو صحبتیں ایسی ہیں کہ اس چیز میں کمی لاتی ہیں. یہ میرے خیال میں آپ کے ماحول میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، اپنا تو ایک اچھا مدنی ماحول ہے، اہل علم، علم دوستوں کا ماحول ہے، لیکن شیطان گھس جاتا نا، پیا بڑا صوفی آیا چھوڑنا یار، یہ ایک دوسرے کو بول دیتے ہوں گے، یار تم کب سے صوفی بن گئے. اگر کوئی ایسی باریک بات کرتا ہوگا روحانیت کی یا عبادت میں کثرت کی تو بول دیتے ہوں گے کہ زیادہ گہرے مت جاؤ، ابھی تمہارا جوش ہے، تھوڑے دن کے بعد پتا چلے گا ہم بھی ایسے ہی تھے، اب ٹھنڈے پڑے. تو ایسا کہنے والے جو نہیں ہے وقت سے پہلے ٹھنڈا کر دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط. تو اب یہ کہ سر وہ ذہن سازی کیسے ہو اور طبیعت جو ہے نا یہ کیسے درست ہو، مزاج درست کیسے ہو، یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. بس یہ آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ تجربات ہوں اور عمر کے ساتھ ساتھ ہی اس کی ترکیب بنے، ورنہ ہے جس کو ہم مدنی ماحول بولتے ہیں اس مدنی ماحول میں بھی بعض اوقات اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو نقصان دہ ہوتی ہیں، بندے کو عمل سے مطلب ڈھیلا کرتی ہے. سب نہیں کرتے اس طرح، لیکن ایسے بھی ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے، سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. جیسے کہ وہ دو تین بار رمضان المبارک میں شاید سوال ہوا تھا کہ جی قرآن پاک سمجھ کر پڑھنا اور نہ سمجھ کر پڑھنا، تو جیسے کہ جن کو سمجھ نہیں آتی ان کے پڑھنے سے کیا فائدہ، اس طرح کی باتیں دو تین بار ہمارے یہاں ہوئی. تو اس یہ باتیں بھی بظاہر تو نیکی سے روکنے والی ہیں کہ جس کو سمجھ میں نہیں آتی، اب وہ اگر اللہ کا نام لینا بھی ہو اس پر پابندی لگا دی جائے، اللہ کا نام نہ لے. میں نے تو کبھی اس بات کی بھی مخالفت نہیں کی کہ جو لوگ قرآن کریم کو یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک یہ عوام میں رجحان ہے کہ جن کو پڑھنا نہیں آتا نا وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، میں نے کبھی اس سے منع نہیں کیا. کہ میرے جواب کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کا ختم کرنا تو نہیں کہلائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے اپنے فضائل ہیں، اس کا یہ حقدار ہوگا. قرآن کریم کی زیارت وہ کر رہا ہے، یہ بھی کار ثواب ہے، اور یہ ایک اللہ کا ذکر تو کر ہی رہا ہے. اس کو روکنا جو ہے نا یہ تو بڑی جرت کی بات ہے کہ اس کو منع کر دیا جائے کہ ایسا نہیں کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہے نہیں ہے، یہ ہم نے طے نہیں کرنا ہے. تو یہ تو ایک مطلب اللہ رسول کا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کو قرآن کریم سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہوتی تو یہ کیوں انگلیاں پھرا پھرا کر بسم اللہ پڑھتا؟ کوئی محبت تو ہے جو اس کو یہ کروا رہی ہے. تو اب دور ایسا نازک ہے کہ لوگ ویسے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اس میں ان کو یوں حوصلہ افزائی کی جائے کہ یہ کام آپ کر رہی ہیں برا نہیں ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن قرآن سیکھنا چاہیے، اس کو یہ ترغیب دی جائے قرآن سیکھے. یہ نہ کہا جائے کہ اس کو بھی چھوڑ دو، جیسے یہ کہنا کہ اب یہ دس دس قرآن ختم کر لیتی ہیں بڑی بوڑھیاں اور سمجھتی کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نہ کہا جائے. تو بڑی بوڑھیاں نہیں سمجھتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کیا سمجھتا ہوں؟ قرآن سمجھنا کوئی ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے، اس کے سمجھنے والے تو مزاروں میں چلے گئے یا کہیں شدہ شدہ، بہت مائنر رہ گئے قرآن کریم کو سمجھنے والے. یعنی کہ سمجھنے کی صورت ایک تو یہ ہے کہ جس کی نظر تفسیر پر ہے، جو مفسر ہے اور اس کی باریکیاں جانتا ہے، تو یہ جو غور کر کے پڑھے گا قرآن کریم اس کے تو ثواب کی کیا انتہا، ٹھیک ہے نا. مگر جو اہل ہے وہ یہ کرے گا، نا اہل یہ کرنے بیٹھے گا تو گناہگار ہوگا، اس کو اجازت ہی نہیں ہے اس طرح کا غور و خوض کرنے، مسائل کا استنباط کرنے وغیرہ کی. اچھا ایک تو یہ، دوسری صورت یہ کہ خود اپنی صلاحیت نہیں ہے لیکن اتنا ذہین ہے کہ وہ اس کا ترجمہ اس کی تفسیر عالم کی بیان کردہ یہ اس کے ذہن میں اور اس سے آگے پیچھے ہوئے بغیر وہ غور کر رہا ہے تو یہ بھی غور کرنا کار ثواب ہے لیکن ایسا بھی کہاں سے لائیں گے آپ یہ بھی آپ کو شاذ و نادر کہیں دنیا میں ملے تو ملے حالات ایسے ہوئے تو ایسی صورت میں آپ کیا کیسے منع کر دیں کہ جو سمجھ کر پڑھے وہی پڑھے سمجھ تو کسی کو بھی نہیں آتی الا ماشاء اللہ کسی کو سے مراد یہ کثرت کی طرف میرا اشارہ ہے آج جیسے ہم اتنے سارے بیٹھے ہوئے میرا تو کسی کے بارے میں بھی حسن ظن نہیں ہے کہ جو میں نے یہ دو باتیں کی ان دونوں میں سے کسی ایک بات پر وہ پورا اترتا ہو میں حسن ظن لاؤں کہاں سے حالات میں آپ لوگوں کو تو جانتا ہوں نا یار بھلے وہ نام نہیں پتا لیکن مجھے اندازہ تو ہے نا کہ آج کل کی تعلیم کا کیا حال ہے طلبا اور اساتذہ کی کیا پوزیشن ہے مجھے تو اس کا سارا تجربہ تو ہے نا تو الا ماشاء اللہ کوئی اگر سمجھتا ہو ان میں تو الحمدللہ میں جنرل بات کر رہا ہوں ہے یہ بھی دشوار تو اب ایسی صورت میں یہ بول دوں کہ جب تک سمجھنا نہ سیکھ لو ہاتھ مت لگانا قرآن کو تو یہ کتنی بری بات ہو گیا کہ یار میں اللہ کا نام لینے سے ان کو روک رہا ہوں قرآن پڑھنے سے روک رہا ہوں میں کر کیا رہا ہوں یار امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حکایت ہے جس میں یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی یہ احیاء العلوم میں فرمایا کہ یا اللہ تیرا قرب حاصل کرنے والے جو تیرا کلام پڑھتے ہیں اس سمجھ کر پڑھنے سے قرب حاصل ہوتا ہے یا بغیر سمجھے اس طرح کا کوئی سوال بارگاہ خداوندی میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ بھی جو نہیں سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ بھی یہ حکایت پھر ایک حدیث شریف ہے مرآت کی دوسری جلد میں اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے تعلق سے تلاوت سے قرب حاصل ہوتا ہے اس کے تعلق سے اس میں مفتی احمد یار خان صاحب نے تو بڑی پیاری بات بیان فرما دی ہے کہ اس میں وہ ما خرجہ یہ الفاظ ہیں حدیث شریف میں یعنی جو قرآن ادا ہوا اس پر قرب اجر یہ مفتی صاحب نے بالکل صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ چاہے سمجھ کر پڑھے چاہے بغیر سمجھے پڑھے یعنی بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اس کو ثواب ملے گا یہاں تک کہ ماں خرجہ سے انہوں نے یہ عکس کیا مفتی صاحب نے کہ اگر بلا ارادہ قرآن نکل گیا منہ سے تب بھی اس کو ثواب ملے گا تو یہ رب سے ملانے والوں کی بات ہے یہ رب سے بندوں کو قریب کر کے ایسی سہل شروحات بیان کرتے ہیں کہ بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر ہوں نہ کہ ہم ایسا مشکل بنا دیں کہ لوگوں کو وحشت ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے نرمی 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 مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے نا بشیرو ولا تو نفیرو بشارتیں سناؤ نفرتیں مت دلاؤ خوشخبریاں سناؤ بشارت منے خوشخبری یسیرو ولا تو اسیرو آسانیاں پیدا کرو مشکلات میں مت ڈالو یہ تو ہیں صحیح حدیثوں کے الفاظ ہی ہیں بہرحال اس لیے وہ روکنے والا جو انداز ہے نا کہ صوفی بن گیا اور اب دیکھا دیکھا ابھی نیا نیا جوش ہے ایک یہ کہاوت بھی ہے نئے نمازی گلڑ بازی کہاوت ہے نئے نمازی گلڑ بازی معاذ اللہ تو اس طرح مطلب یہ کہ لوگوں کو وحشت نہیں دلانی چاہیے اگر کوئی اچھا معاملہ صادر ہو گیا تو پیٹھ تھپکنی چاہیے کہ مزید وہ آگے بڑھے اس کی استقامت ملے نہ کہ اس کو مطلب دل توڑا جائے اس کا تو اب یہ سارے لوگ مدنی مذاکرے سنتے نہیں ہیں کہ اس طرح کی باتیں سارے ہم کتابوں میں دیکھنے جائیں گے تو بہت دیر لگے گی یہ تجربات کی وجہ سے اس طرح کی باتوں کا صدور ہوتا رہتا ہے تو اس سے فوائد ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ بس یار کھانا چھوٹے چھوٹے آپ کا مدنی مذاکرہ نہ چھوٹے انشاءاللہ عزوجل آپ کو وہ معلومات ہوں گی جو شاید کتابوں سے آپ کو برسوں لگے ملنے میں انشاءاللہ. اب میری عمر آپ کے سامنے تو اس طرح بھی میرا تجربہ بہت ہو گیا. پھر علماء کی صحبت, میں نے علماء کی زیارتیں کی ہیں جن کے آپ نے نام ہی سنے ہوتے ہیں الحمدللہ, اور اس طرح یہ ان کی برکتیں میں شامل, پھر سرکار اعلی حضرت کا فیض, ان کی کتابیں الحمدللہ, یہ سب اللہ کی عطا ہے, اللہ کی رحمت ہے, اللہ تعالی خطاؤں سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ پیٹ سپکنے کا ذہن چھوٹوں پر تو بن جاتا ہے جو پیچھے والے, ہم درجہ کا نہیں بنتا ایک دوسرے کی پیٹ.
پیٹ تھپکنے سے مراد تھاپڑا لگانا تھوڑی ہے, وہ تو واقعی تھاپڑا تو استاد شاگرد کو لگائے گا, شاگرد استاد کو تھاپڑا لگائے گا تو کہاں سے چلے گا. وہی حوصلہ افزائی والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ اور برکت دے آپ کو. یہ جملہ کہ ایک آدمی آ گئے نکل جائے اس کی حوصلہ افزائی تو ہوگی نا, اچھا کام کیا اس نے تو اس میں نقطے نکالنا اور یہ نہیں ٹھیک, یہ تنقید کرنا بے وجہ.
تمام طلبہ کرام کی مغفرت کی اور حافظے کی مضبوطی کی دعا فرما دیں.
آمین آمین. تو یہ اچھا آدمی ہے, تمام طلبہ کرام کا کہا, صرف اپنا نہیں کہا انہوں نے. مرحبا بارک اللہ فیکم, 10 روپیہ ملے گا تحفے میں, نہیں چلو 50 روپے لے لیں. ماشاء اللہ انہوں نے زلفے بھی رکھی ہیں اور کچھ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے ان کو دلچسپی لگتی ہے کہ باتوں سے شروع میں, تو اب یہ کہ کوئی پابندی سے مدنی انعامات اور مدنی قافلہ اور یہ کوئی اعلان کر دو آپ. یار
سارے مرشدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, جو اسلام بھائی آپ کی خدمت کرتے ہیں, جیسے آپ کی چادر وغیرہ صحیح کرتے ہیں, آپ کا مائک صحیح کرتے ہیں, تو ان کو یہ آپ کی خدمت کی سعادت کس طرح حاصل ہوئی؟ اور جو عام اسلام بھائی ہیں ان میں اگر کسی کی خواہش ہو آپ کی خدمت کرنے کی تو وہ کس طرح اس اعزاز کو حاصل کر سکتے ہیں؟
کس کس کو خدمت کرنی ہے؟ نہیں تو اگر یہ سارے میرے سر کی چادر درست کرنے لگے تو کیا میرا مدنی چینل والے بھی تو کرتے رہتے ہیں کم.
اگر آپ اپنے طور سے کسی کو اس لائق سمجھے کہ وہ آپ کی خدمت کر سکتا ہے تو آپ اپنے طور سے جس کو اس کا لائق سمجھے تو
اصل خدمت لینے کے لائق پہلے بنوں نا تب بات بنے, مائک تو لگانا ہی پڑتا ہے. یہ کبھی مدنی چینل والے لگاتے ہیں, کبھی اسلامی بھائی لگاتے ہیں, کبھی میں خود لگا لیتا ہوں.
جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اکثر جو آپ کی کتابیں وغیرہ
ہزار وہ تو برسوں سے, یہ تو کہنا آسان ہے رہنا آسان نہیں ہے, میرے پاس کوئی تنخواہ دار تو ہے نہیں, تو اب یہ کہ ماں باپ کا تعاون, پھر ان کی اپنی دیوانگی, پھر استقامت, یہ بھی خالہ جی کا گھر نہیں ہے, رات دن پڑے رہنا دنیا کی رونقوں سے کٹ کر ہے نا, بےچارے پڑے ہی رہتے ہیں, تو یہ سب نہیں کر سکتے, اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے, بولتے تو بہت ہے لیکن آسان نہیں ہے, ایک دو دن تین دن اکتا جائیں گے.
میری بہت خواہش ہے.
سبحان اللہ. نہیں اچھا ہے, خواہش اچھی ہے, تعارف نہیں کروایا ہم نے.
حسن رضا عطاری ابھی دار المدینہ سے میٹرک کے پیپر دیے اور جامعۃ المدینہ میں انٹری ٹیسٹ دیا,
تو یہ سارا کیسے ہوگا؟ میرے ساتھ رہیں گے تو یہ تو سب کیسے, سب ساتھ ساتھ کیسے چلے گا؟
آپ کی صحبت سے سب حاصل ہو جائے گا
ماشاء اللہ. حسن رضا کیا بات ہے, باب المدینہ کے
جی
ماشاء اللہ مہمان ہے
الحمدللہ, آپ بھی مہمان ہیں اسی وجہ سے الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کیا.
انداز وغیرہ سے شک پڑا, خیر مہمان ہونا کوئی سعادت کی بات تو ہے نہیں, اللہ ہم کو مومن کامل بنا دے.
آمین. محمد عمیر میر رضا عطاری درجہ دورے حدیث زمزم نگر حیدرآباد.
پاپا درجہ اولا سے ہم یہ دعوت اسلامی کی جامعۃ المدینہ کی خاصیت سنتے بھی آئے ہیں اور دیکھتے بھی آئے ہیں کہ جامعۃ المدینہ کی پڑھائی کا تو ہم نے معیار دیکھا بڑا اچھا ہے, اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ دعوت اسلامی کے جامعہ میں جو پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں ان کی دستار بندی باپا خود کرتے ہیں, تو اب یہ اعزاز باب المدینہ والوں کو تو ملا, زمزم نگر والے بیچارے.
تو میں نے دستار بندی امامہ تو پورا نہیں باندھا تھا, اب وہ ایسی ترکیب بن گئی کہ میں خالی یوں سر پہ رکھتا تھا ایک سرائی, اس میں بھی میں صحیح بولتا ہوں کہ میرے کندھے میں درد ہو گیا تھا، حالانکہ یہ گنتی کے تھے، پھر وہ صحیح ہو گیا الحمدللہ. تو اب یار وہ بڑھاپا، کمزوری، تعداد میں اضافہ، یہ موانع ایسے آ گئے، اب کروں کیا یار، میرے اپنے بس میں نہیں ہے. میں اگر یوں ہو نا کہ چلو بھائی 2-5 ہزار روپے کی کوئی ایسی ٹیبلٹ کھا لو اور تم بس اب باندھتے چلے جاؤ، تم کو کچھ نہیں ہوگا. میں آیا میدان میں، میں تو یہ کر کر کے بوڑھا ہوا ہوں یار، اب طاقت نہیں اتنی. صلوا علی الحبیب علی محمد.
آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب بھی حدیث پاک بیان کی جائے تو اس کا کچھ نہ کچھ اہتمام کیا جائے. تو جب اسلام بھائی مدنی بن جاتے ہیں اس کے بعد عوام عام اسلام بھائی سوالات کرتے ہیں، چلتے پھرتے سوالات ہوتے ہیں، تو اس کے اندر حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے. عام اسلام بھائی مسئلہ پوچھتے ہیں، اگر ان کو لے کے جائیں وضو وغیرہ کرنے کے لیے کہ وضو کر کے آپ کو بتاتا ہوں حدیث یا اس طرح، تو وہ تو چلے جائے آگے پیچھے ہو جائے. اس طرح کوئی اس کا ادب اہتمام کس طرح کیا جائے
حدیث؟ یار یہ بھی مشکل ہوتا ہے، سب کے لیے تو نہیں ہوتا کہ باوضو رہے. تو بے وضو حدیث پاک بیان کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ جو آداب بیان کیے جا رہے ہیں، یہ بڑی ہستیاں تھیں، ہم سے جتنا ہو سکے جہاں جہاں ممکن ہو وہاں جتنا ہو سکے، وہ تو خشوع و خضوع کے ساتھ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر رنگ بدل جاتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اپنے پیر بھائی کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے پیر صاحب کے اتنے عاشق تھے کہ ان کے پیر صاحب کا نام لے تو ان کے آنکھوں میں آنسو ہو جاتے. اب یہ تو اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے. خواب دیکھا تھا اعلیٰ حضرت نے کہ ان کا جنازہ سرکار نے پڑھایا تھا، خواب میں دیکھا تھا. پھر جب وہ ان کا انتقال ہوا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو انہی کا جنازہ پڑھانے کی سعادت ملتی ہے اعلیٰ حضرت نے، اس پر کہ یہ جنازہ مبارکہ جس کو سرکار نے خواب میں پڑھایا تھا، تو وہ خواب کا جنازہ تو شاید جیتے جیتا، اس نے وہ چیز نہیں تھی، لیکن ایک فضیلت تھی جن کا جنازہ پڑھایا گیا. تو اس خوش نصیب عاشق رسول کا جنازہ اعلیٰ حضرت نے فخریہ کہ مجھے یہ سعادت ملی کہ میں نے ان کا جنازہ پڑھایا. یہ ان کی بات کہی ہے، اعلیٰ حضرت کے شاید پیر بھائی تھے، کہ پیر و مرشد کا جب تذکرہ نکلتا تو میں نے دیکھا کہ یہ اشک بار ہو جاتے، رو پڑتے. اب یہ اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر پر رنگ بدل جاتا. تو بہرحال یہ کہ جتنا ہم احترام کریں گے، ادب کریں گے، اتنا فضیلت حاصل ہوگی. تو اگر کوئی نہیں کرتا وضو یا وہ آداب جو بزرگوں نے بیان فرمائے وہ نہیں کرتا، اور کوئی ایسی گستاخی بھی نہیں کرتا، ایک نارملی تو جو ہم حدیث بیان کرتے ہیں یار، وہ آداب تو ہم بجا لاتے ہی نہیں ہیں، تو یہ گناہ بھی نہیں ہے. لیکن جتنا ہو سکے، جب جب ہو سکے بندہ ادب کرے، جہاں ممکن ہو تو باوضو بیان کرے. جیسے وہ محمود غزنوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی حکایت ہے، ان کے والد صاحب ایاز کے بیٹے کو، بیٹے نے شکایت کی اپنے والد صاحب کو، بھی لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت مجھ سے ناراض ہو گئے. انہوں نے بات کی بادشاہ سلامت سے، جو چہیتے غلام تھے، یہ یوں کہہ رہے ہیں تو کیسے مطلب پتہ چلا؟ تو بولا ویسے تو مجھے نام لے کر پکارتے تھے، اور اب کی بات پکار رہے ہیں اے یاس کے لڑکے ادھر آ. تو محمود غزنوی نے اس وقت انکشاف کیا کہ تمہارے بیٹے کا نام ہے احمد، اور میں نے کبھی تمہارے بیٹے کو بے وضو نہیں پکارا احمد نام کی وجہ سے، اور اس وقت اصل میں میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کا نام لینا پسند نہیں کیا، اس لیے میں نے کہا اے ابن ایاز، اے ایاز کے لڑکے. تو اب یہ ادب ہم لوگ کہاں، ہمارے تو خواب میں بھی نہیں ہو سکتا ایسا. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو بڑی بات ہے. تو عشق میں تو ہے نا کہ میں جتنا بڑھتا چلا جائے، جتنی تعظیم و توقیر کر سکے اور شریعت کی حد نہ پھلانگے تو وہ جائز ہے. نئے نئے جو بھی طریقے تعظیم و توقیر کے، حالات واقعات اور موقع محل سے ایجاد ہو رہے ہیں، جتنے بھی وہ ہوتے رہیں گے. جو جو شریعت کے دائرے میں ہوں گے تو وہ منع نہیں ہے, بلکہ سرکار کی تعظیم کے تعلق سے تو وتعزرو ہو وتوقرو ہو, اور ان کی تعظیم کرو, ان کی توقیر کرو. اس کے تحت بھی لکھا ہے کہ جتنے بھی تعظیم کے طریقے ایجاد ہوں گے, جو بھی شریعت سے نہیں ٹکراتے شریعت کے دائرے کے اندر, وہ سب اس آیت مبارکہ کے تحت داخل ہیں.
اس کے علاوہ چلتے پھرتے عام اسلام میں کوئی سوال کرتے ہیں یا جلدی میں ہوتے ہیں سوالات, کوئی اسلام میں سوال کر دیتا ہے, اکثر روایت ذہن میں نہیں ہوتی پر غالب گمان ہوتا ہے کہ فلاں جگہ میں یہ روایت ہے, تو اس وقت بیان کرنا. اور اس کے علاوہ عام اسلام بھائی کسی سے الجھ جاتا ہے کسی مسئلے میں, تو وہ دو حدیث شریف میں اسلام بھائی ہوتے ہیں تو وہ جوش میں اس کے پاس جاتا ہے کہ مدنی بننے والا ہے, ان سے معلومات لیتے ہیں فلاں چیز کے بارے میں, تو وہ عام اسلام بھائی آتا ہے کسی کو لے کر کے اس کی رہنمائی کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں, روایت ذہن میں نہیں ہوتی پر غالب گمان کر کے وہ روایت بیان کر دیتے ہیں, تو اس طرح کرنا.
اصل مسئلے بتانا تو ہر ایک کا بس کا روح نہیں ہے, اور ابھی آپ دور حدیث شریف میں اگر آپ نے تخصص فی الفقہ میں داخلہ لیا تو پھر کیا ہوگا, پھر تو آپ کو ایسا گھیریں گے مفتی صاحب, آپ جواب مت دیں, معذرت کر لیں گے, آپ دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں, جواب یہی ہونا چاہیے جب تک 100% پتہ نہ ہو بولا نہ جائے.
ذہن میں یہ سوال آتا ہے وہ نئے بندے کو لے کر آتا ہے, وہ
نیا بندہ ہو تو بھائی ہم خود تو گندے نہ بنے نا اپنے آخرت کے حساب سے. محدثین کرام کی اسی سے حکایت شفا شریف پڑھیں آپ کو ملیں گی کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کہیں فرمایا تو اس میں بعض اوقات گھبراتے تھے بولتے ہوئے, پھر بولتے تھے یوں فرمایا مجھے یاد پڑتا ہے, نہیں نہیں ہاں ہاں صحیح ہے اسی طرح فرمایا, نہیں اس طرح کر جاتے تھے, یعنی گھبراتے تھے کہ کہیں مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے. وہ ہے نا کہ جو میری طرف جان بوجھ کر غلط بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. صلو علی الحبیب
محمد ارسلان اتاری, درجہ دورۃ الحدیث شریف, مرکزی جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ,
باب المدینہ
کراچی. ایک سوال عرض ہے آپ کی بارگاہ میں, وہ سوال یہ ہے کہ تنظیم کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اس اسلامی بھائی کا کیا کردار ہونا چاہیے, دورۃ الحدیث شریف سے فارغ ہونے کے بعد اس کے کیا معاملات ہونے چاہیے کہ اولا سے لے کے دورہ حدیث تک یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہا, دعوت اسلامی نے ہی اس کو اتنا عروج پر پہنچایا اور اس کے اندر اتنی استعداد پیدا ہوئی, تو اب اس کا کیا فرض بنتا ہے؟
ظاہر ہے کہ وہ جس کا کھانا اسی کا گانا, جب تک پڑھتا رہے تب بھی گاتا رہے کہ کھانا شروع کر دیا, تو پھر وہ کھا چکے تب بھی گاتا رہے کہ کھایا, کہ دعوت اسلامی نے مجھے اتنا علم کا خزانہ دیا ہے, اب یہ دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے اس خزانے کا استعمال کرے, خوب 12 مدنی کاموں کی دھوم دھام کرے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہے اور ذمہ داروں سے مربوط رہے اور مل جل کر ان کی مدد بھی کریں, ہاتھ بھی بٹائیں, مدنی کام بھی کریں. دور حدیث شریف والوں کو تو اطراف میں اتنا مدنی کام کرنا چاہیے کہ شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے.
اللہ,
اتنے مدنی دورے ہوتے رہے, چوک درس ہوتے رہے, دھوم دھام دھام دھوم ہوتی رہے مدنی کاموں کی. یہ تو ابھی ہمارے تیار ماشاء اللہ 7 سال ہو گئے, اب تو خوب کام کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے درس نظام کے بات کروں گا پھر بعد میں امی بولے گی کہ مجھے بہو چاہیے, مشکل ہو جائے گا. ابو بولیں گے کما گیا ہوں, اب میں بوڑھا ہوں گیا, تو آپ آزمائش میں آ جائیں گے. ابھی موقع ہے, ابھی کام مدنی کام دھوم دھام. صلو علی الحبیب.
میرے سنت کی بارگاہ میں عرض, اگر کوئی مرید کوئی اسلامی بھائی معاشی معاملہ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے مدنی کاموں میں سست ہو گیا ہے, تو کیا مرید کو یہ اپنے تائیں خود بخود یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ کیا پیر صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے؟ بہت سے اسلامی ملتے ہیں تو کہتے ہیں وہ پیر صاحب ناراض ہے اس لیے میں مدنی کام نہیں کرتا.
بے وقوفی نہیں ہے کہ پیر صاحب کو منانے کی کوشش نہیں کرتے. یعنی یوں کہہ کر مزید سستی کے لیے راہ نکالنا چھوڑو یار پیر صاحب ناراض ہے مجھ سے کام نہیں ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہوئی سامنے مت تو سارا منانا چاہیے راضی کرنا چاہیے میں تو اتنا کام کروں گا کہ پچھلا قرضہ بھی اتار دوں گا پیر صاحب کا
خود ذہن بنا لینا چاہیے کہ میں مدنی کام میں جو میری سستی
ذہن یوں بنانا چاہیے کہ مجھے راضی کرنا ہے جو ناراض ہو اسی کو راضی نہیں کیا جاتا راضی ہو اس کو زیادہ راضی کیا جا سکتا ہے جو نارمل ہو اس کو راضی کیا جا سکتا ہے جو نارمل ہے اس کا مطلب ناراض ہی تو نہیں ہے اب مجھے مدنی کام چاہیے میں اتنی ضرورت ہے جتنی دیکھو گمراہی کتنی پھیل رہی ہے اور گناہوں کا کیسا شدت کا سیلاب آیا ہوا اب اس میں آپ خالی مطلب باتیں کرو گے تو کیسے ہوگا مل جل کے کام کرو شیطان کو پھتا دو ٹھکا صلو علی الحبیب
صبح جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی میں ہوتا ہوں آج حاضری میری رات کی کلاس میں رات میں جامعہ میں پڑھاتا ہوں جامعہ نور القرآن میں یہاں اولا سے لے کر دورۃ الحدیث شریف تک کی کلاسز ہیں رات میں 9 سے 11 بجے تک یہ کلاسز ہوتی ہیں تقریباً 55 کے قریب طلباء کرام ہیں آپ نے یہاں مرکزی جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کو منہاج العابدین کا ہدف دیا تھا تو میں نے اسے سن کے وہاں اپنی رات کی کلاس میں اسے شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً 5 فروری تک ہمارے 45 طلباء کرام نے منہاج العابدین مکمل پڑھ لی تھی
سبحان اللہ
اس کے بعد 12 رسائل چونکہ وہ شروع سے سلسلہ نہیں چل رہا تھا وہاں تو اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ رسائل کا سلسلہ شروع کیا تھا تو اس میں بھی تقریباً اتنی ہی کارکردگی رہی
کتنے پڑھے
12 جو 25 آئے ہیں ان میں سے 12 رسائل تقریباً 45 طلباء کرام نے
ماشاء اللہ مرحبا
اس کے علاوہ ہمارے وہاں جو رات کی کلاس میں طلباء کرام آتے ہیں ان میں سے جو انفرادی کارکردگی ہے ایک اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جو 8 مدنی کام روزانہ کرتے ہیں
ماشاء
اللہ مزید نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ہر آنے والا جو مدنی رسالہ ہوگا اس کی کارکردگی آپ کی بارگاہ میں 100% پیش کر دی جائے گی ہماری رات کی جامعہ سے
مرحبا مرحبا
تلاش عبادت تو درس تک